بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آداب و صلات کے حوالے سے جو ہے آج انشاءاللہ آخری گفتگو, اور اس میں ڈیفینیٹلی چیزیں کافی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا ہم نے بات کر لی ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی زیادہ ہے اگر ہم اس کو غور کر پائیں, جذب کر پائیں اور کسی حد تک عمل کر پائیں. انشاءاللہ بات ہماری ہو رہی تھی قیام کے حوالے سے, اور قیام میں جو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی, ہماری بات ایگزیکٹلی شروع ہوئی تھی قیام میں, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, سورہ روم کی آیت, کہ جس میں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے جہت کو یعنی اپنی ڈائریکشن آف لائف کو قائم کرو دین حنیف پر. دین حنیف کی تعریف یہ ہے کہ دین حنیف وہ راہ ہے, حیات ہے, کہ جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے, یعنی عدالت پر قائم ہے. دین کی تعریف جو ہے کرنا ایک لحاظ سے کافی مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم سے کہا جائے نا, ہم کہتے ہیں دین, دیندار ہونا, لیکن اگر ہم سب سے پوچھیں کہ جی آپ کی نظر میں دیندار ہونے کا کیا مطلب ہے, دیندار ہونے کا مطلب ہے کہ میں دین رکھتا ہوں یا میں دین کا حامل ہوں, کیا رکھتا ہوں دین کے نام پہ. اگر آپ خود اس بات کو سوچیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا چکنم میں پڑ جائیں گے, کیا رکھتا ہوں, عقیدہ رکھتا ہوں, عمل رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, کیا رکھتا ہوں, دیندار یعنی دین رکھتا ہوں, دیندارم. تو دین کی جو تعریف بیان کی گئی, جیسے میں نے بتایا تھا کہ علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے کہ دین جو ہے وہ سنت اجتماعی کا نام ہے, اقدار ان اقدار الہی کا نام ہے, کہ جو ایک اجتماعی سنت کے طور پر تعلیم دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ خاص بات ہے اس میں کہ انفرادیت دین نہیں ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی کہ ہم اگر سمجھیں کہ فقط نماز یا روزہ یا ذاتی عبادات جو ہیں وہ دین ہے, نہیں, دین اس سے فارم نہیں ہوتا ہے, بلکہ انسانیت میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں اقدار الہی جو تعلیم دی گئی ہے, اور انشاءاللہ آج ہم اس کو ذرا اور آگے بھی بڑھائیں گے اس بات کو, وہ دین ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی ڈائریکشن آف لائف کو اس دین پر قائم کرو جو ہر قسم کی کمی بیشی سے, ظلم یا کمی سے, افراط و تفریط سے پاک ہے. ٹھیک ہے, یہ سب بات ہم نے کر لی تھی. پھر پچھلی دفعہ میں نے تین بات آپ کو کہی تھی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز میں حالت قیام میں آتے ہیں, تو یہ تو ہی ہے کہ اپنے آپ کو قائم کرنا ہے دین حنیف پر, جو ہر قسم کے, دین حنیف کی تعریف کیا ہے, جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ ولکن کان حنیف مسلم, اور حنیف مسلم کون ہے, وما کان من المشرکین, جو مشرکین میں سے نہیں ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم قیام میں آئیں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے مقام رب کا خوف. مقام کا مطلب ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ, کہ انسان جب نماز میں حالت قیام میں ہو تو اس احساس کے ساتھ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, خدا کے مقام پر ہوں, یعنی خدا کے سامنے ہوں. تو اس پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ لمن خوف مقام ربہ جنتان, اور وہ من خوف مقام ربہ, کہ رب کے مقام کا خوف لازمی ہے. رب کے مقام کا خوف, یہ قیام کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ بیان کی تھی کہ اس سے آپ حرکت کرنا شروع کریں صراط مستقیم کی طرف. اور صراط مستقیم کیا ہے, وہ بنیادی طور سے قرآن کریم نے کہیں صراط مستقیم کو عبادت کہا ہے, کہیں عمل کہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں صراط اتباع پیغمبر کہا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ چار آیتیں جو میں نے کی تھیں کہ اس میں مختلف عنوان سے صراط مستقیم کو پہچنوایا گیا ہے, بلکہ حتیٰ کہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے, اگر صحیح مجھے یاد آ رہی ہے, وہاں بھی صراط مستقیم کا لفظ ہے نا. کہاں پر ہے سورہ یاسین میں, ان لا تعبد الشیطان وان اعبدونی, شروع میں بھی ہے, شروع میں بھی ہے, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، لیکن یہاں بھی ہے نا کہ ان لا تعبد الشیطان و ان اعبدونی حاضہ صراط مستقیم، یعنی اس کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے کہ جو شیطان کی بندگی سے اپنے کو الگ ہٹا کر خالص خدا کی بندگی تک لائیں۔ تو یعنی عقیدہ، اخلاق اور عمل صالح، یہ تین کی تین چیزیں صراط مستقیم کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ تو صرف مقام رب کا خوف نہیں، بلکہ یہ مقام رب کا خوف کہاں لے جائے، کس طرف لے جائے، صراط مستقیم کی طرف لے جائے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے شروع میں جب سورہ حمد پہ بات کی تھی تو اس کو تفصیلاً بیان کیا تھا کہ ہم لوگ اکثر اور خاص طور سے ہمارے یہاں جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے سورہ حمد کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم تو صراط مستقیم پر ہیں، تو ہمیں اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم مقام مخلصین ہے۔ صراط مستقیم وہ مقام ہے کہ جس مقام پر شیطان نہیں ہے، اور جہاں شیطان نہیں ہے وہ مخلصین کا، اللہ کے مخلص بندوں کا مقام ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مومن سبول سلام میں ہوتا ہے، ہر مومن صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم پہ اولیاء خدا ہوتے ہیں، بہت چنیدہ بندے ہیں وہاں پہ، مخصوص بندے۔ ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم کی جانب مسلسل حرکت کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سبل السلام، اور اس کا ریفرنس آئی تھنک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ جو اللہ کی رضوان یا اللہ کی مرضی کی اتباع کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت دیتا ہے سبل السلام، اور پھر سبل السلام کے بعد صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اس طرف حرکت کرے انسان کہ وہ دین جو، اور آخری آیت بہت اہم ہے سورہ انعام کی کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے رب نے میری ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ دینن قیمن، صراط مستقیم قائم رہنے والا قائم دین ہے۔ اور وہ ڈیفائن کیسے ہو رہا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ کس کی راہ و روش ہے، کس کی سنت ہے؟ ابراہیم حنیف کی۔ اور ابراہیم حنیف کون ہے؟ وما کان من المشرکین۔ ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم کا ریفرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سیرت و سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مین کوالٹی توحید خالص، جس میں کسی شرک کا شائبہ نہیں ہے، اور وہ راہ دین قیم ہے، اور دین قیم ہی صراط مستقیم ہے جو خدا نے رسول کو عطا کیا اور رسول کے وسیلے سے ہم سب کو ملا۔ اچھا، اب یہاں پر بات تھی، اور اس ٹاپک کو، انہیں اس جگہ پر ایک چیز ہے جس کو میں تھوڑا سا آج اور ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں، کہ قبل اس کے کہ ہم اسے یعنی کہ پھر کنکلوژن کی طرف آئیں، تکبیرات جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مقام رب کا خوف، مقام رب کا خوف انسان کو حرکت دے صراط مستقیم کی جانب، اور ان میں سب سے اہم بات کہ انسان اس حرکت میں یا جو بھی اچیو کر رہا ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے بارے میں ایک آیت ایسی استقامت کا جو مطالبہ کرتی ہے، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ استقامت کا مطالبہ اتنا سخت ہے کہ جو بھی انسان اچیو کرے اس پر مضبوطی سے قائم رہے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، یعنی اس پر استقامت اختیار کرے۔ یہ بہت، یہ تھرڈ سٹیج ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیام کے حوالے سے تین پوائنٹس ہیں، تین نکات ہیں، تب انسان حالت قیام میں۔ پہلا یہ کہ مقام رب کا خوف رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ مقام رب کا خوف اسے صراط مستقیم کی طرف حرکت کرائے، اور جب وہ صراط مستقیم کی جانب حرکت کرے تو اس جو رستہ طے کرے اس میں استقامت کرے۔ یعنی جو اچیو کرے اس پر باقی رہے، یعنی کہ اس کو لوز کر دے. اور اس بارے میں قرآن کریم کی بھی آیت ہے، امام علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھاتی ہے، کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک اینٹ پر اینٹ رکھ کر ایک دیوار بناتا ہے، اس پہ مسالہ لگاتا ہے، اور جب شام ہونے لگتی ہے تو اس کو ٹھوکر مار کے دیوار کو گرا دیتا ہے، اور ہر دن وہ یہی کام کرتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی وہ اپنا گھر بنا سکے گا؟ کیا یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں سارا دن جو ہے نا دیوار کھڑی کر رہا ہوں. دیوار آپ کھڑی کر رہے ہیں ہر دن، آپ کا گھر بن گیا؟ نہیں، وہیں کا وہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے جنت کے گھر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک وقفہ اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، دوسری بات دیر بعد اسی کو ٹھوکر مار کے گرا دیتے ہیں. تو یعنی جو کچھ بھی انسان حاصل کرے اس پر استقامت، یعنی باقی رہنا، برقرار رہنا، یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری چیز کیا ہے؟ استقامت، جو ان سب میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ ہم نے جتنی حرکت کی صراط مستقیم کی طرف اس پر باقی رہیں، اس پر برقرار رہیں. اچھا، اور یہ ٹاپک کیوں اس لیے بہت اہم ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں باقاعدہ استقامت والی آیتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ یہ کام نہ کرو. یہ تین آیتیں جو میں نے یہاں پہ منتخب کی تھیں تین جگہوں سے، کہ جہاں پر استقامت کا ذکر ہے لیکن استقامت کے ذکر کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کام نہ کرو، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام اگر انسان اس کا مرتکب ہو گیا، یہ کام کیے، تو اس کی استقامت خراب ہو جائے گی، وہ مستقیم نہیں رہ پائے گا، ٹھہر نہیں پائے گا جو اس نے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک پر ہم بات کر کے اور پھر میں آگے تکبیرات کی طرف جاؤں. تو یہ آیت سورہ ہود کی ہے، اوپر جو وائٹ میں ہے، فاستقم کما امرتا، جس کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ شیبتنی سورۃ الحود، کہ مجھے بوڑھا کیا سورہ ہود نے، تو اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی کہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک. اس میں آگے کا جو ٹکڑا ہے 113، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی فاستقم کے بعد ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، ظالموں کی طرف رکون سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، رکون کا جو مطلب ہے، بہت سارے مفسرین اور مترجمین اس کو کہتے ہیں میل قلیل، یعنی بہت معمولی سا بھی انکلینیشن، لیکن ترکنوں کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی رکن سے نکلا ہے، اور رکن کا مطلب ہوتا ہے پلر، ستون، یعنی ایسی چیز جس کی طرف انسان سہارا لیتا ہے اپنے مشکل وقت میں. جیسے رکن ہے کہ اگر ایک انسان گر رہا ہے ٹھوکر کھا کے اور سامنے اس کو ایک پلر نظر آئے گا تو فوراً اس کو پکڑ لے گا کہ تاکہ گرنے سے بچ جاؤں. تو رکن یعنی پلر ہے، مضبوطی والی چیز ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کبھی بھی ان لوگوں کی طرف اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے رجوع نہ کرو جو کہ ظالم ہیں. یعنی ایک معنی تو وہ ہم نے جو پچھلی دفعہ بتایا تھا ساتویں امام کے حوالے سے، کہ ان کی ذرہ برابر بھی سلامتی نہ چاہو، ان کے لیے خیر و برکت کے خواہاں نہ ہو، جو اونٹ والی مثال صفوان جمال والی میں نے آپ کو بتائی تھی. لیکن ان جنرل یہ معنی بھی یہاں پہ موجود ہے کہ ظالمین کی طرف کو سورس آف اسسٹنس یا اسٹرینتھ کے طور پر نہیں دیکھنا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تو تمہیں آگ چھو لے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے پھر خدا کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے. بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی کہ استقامت کو خراب کرنے والی چیزوں میں نمبر ون کیا ہے؟ رکون الی الذین ظلموا، کہ ظالموں کو سورس آف اسسٹنس اسٹرینتھ کے طور پہ نہیں لینا ہے. یہ بہت फोर्सफुल जो है ये ऑर्डर है, ठीक है, ये वो नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि बाज़ नहीं, जो नहीं का मतलब मना करना, बाज़ रोकना जो है वो बतौर इरशाद होता है, इरशाद का मतलब एडवाइस होता है, और बाज़ जगहों पर रोकना जो है वो ऑर्डर के तौर पे होता है। जी अभी आगे आते हैं थोड़ा सा, मैं इसी को ज़रा चार, इसीलिए मैंने कहा कि इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत अहम है। अच्छा फिर ये सूरह शूरा की आयत है, वस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तबिअ अहवाअहुम, और फौरन आप देखें कि इस्तकामत के बाद फिर एक मना किया गया एक चीज़ से, एक ऑर्डर है इस्तकामत इख्तियार करो जैसा तुमको कहा गया, फौरन एक चीज़ मना भी हो रही है, वला तत्तबिअ अहवाअहुम, और इनकी हवा व हवस यानी इनकी ख्वाहिशात, इनकी विम्स और फैंसीज़ को फॉलो ना करना। किनकी विम्स और फैंसीज़ को फॉलो ना करना? अगर आपको याद हो हमने इस पर डिस्कस किया था कि सूरह शूरा की आयतें इससे पहले क्या हैं, इससे पहले की आयतें हैं कि हमने शरीयत दी पांच पैगंबरों को, नू और इब्राहिम और मूसा और ईसा, और यानी बाकायदा शरीयत है, दीन का जिक्र है, और ये उसके बाद आया है कि इस पर कायम रहो जो हमने तुमको दिया, जो वही दी, जो हुक्म दिया, जो दीन दिया, जो शरीयत दी, और इनकी हवा व हवस की इत्तबा ना करना। तो यहाँ इनकी कौन है, हम कौन है? अब आप बताएं हम कौन है? उनकी तारीफ खुद ब खुद समझ में आ रही है ना पिछली आयतों के कॉन्टेक्स्ट के जरिए से, जो उसको नहीं मानते, यानी जो कुछ खुदा ने कबूल नाजिल किया है उसको कबूल नहीं करते, वो सारे के सारे इस हुम में शामिल हैं। वला तत्तबिअ अहवाअहुम, और उन लोगों की, क्योंकि वो जितने भी लोग जो दीन है खुदा से हटकर जो भी बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी विम्स और फैंसीज हैं, अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत बातें, उसकी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो तुम्हें किस चीज़ पर कायम रहना है, किस पर कायम रखना है अपने आप को? वो दीन जो बर बिनाए वही है, किताब खुदाए हिदायत इलाही है, ठीक है। ये बिल्कुल वो रिकमेंडेशन है कि जिसमें कोई यानी ऐसी बात नहीं है कि जैसे हम कहें कि ये कर लो या नहीं करो, ठीक है ना, सीधा सीधा ऑर्डर है। तो एक आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर इस्तकामत की बात आ रही है वहाँ पर एक जगह बात हो रही है मुस्तकीम रहो, फौरन एक बात आ रही है कि ये ना करो। आप इस टोन को फील कर रहे हैं? ये बहुत अहम बात है, यानी कि अगर तुमने ये किया तो मुस्तकीम नहीं रह पाओगे। अगर तुमने जालिमों की तरफ रुकून किया, इस्तकामत ख़त्म। अगर तुमने उन लोगों की ख्वाहिशात की इत्तबा करना शुरू की जो वही इलाही को कबूल नहीं करते, इस्तकामत ख़त्म। बात वाज़े हो रही? तो ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको मैं चाह रहा था कि इसे अच्छे तरीके से दिक्कत से समझ लिया जाए, क्योंकि एक बात थोड़ा सा हट के है लेकिन एक चीज़ इस पर भी गौर करना चाहिए कि मैं कई दफ़ा आप लोगों से ड्रीम की एग्जांपल दे चुका हूँ कि ड्रीम जो है ख्वाब इंसान के नफ्स की हालत की अक्कासी करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ख्वाब की हालत में बाइख्तियार होते हैं, आप क्या कहेंगे? इख्तियार से अमल करते हैं आप? बाइख्तियार होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, यानी आप अमल आपका इख्तियारी होता है लेकिन जो नफ्स की हालत है उस एनवलप से आगे बढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। इख्तियार है विद इन दैट सर्किल जो हमने अपने आप को बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हकीकतन इंसान वही काम कर सकता है और वही काम करता है हकीकतन जो उसके नफ्स की हालत होती है, जो उसके अपने नफ्स के अंदर जो हमने अपने आप को बनाया हुआ है। दुनिया में हम अपने आप को शो कर सकते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, लेकिन इन फैक्ट जो इंसान का अमल उससे सादिर होता है वो उसी बिना पर होता है कि जो मैं रियली हूं, जो मैं जो ख्वाब में नजर आता है कि जो मैं रियली हूं उतना ही कर पाता हूं, वहां पे उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। جتنی میری حقیقت ہے، جتنی میری اصلیت ہے. تو احوا اہم، ان کی ومز، یعنی کہ جو بھی دین حق کو ترک کر کے کسی راہ پہ چلتے ہیں، وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر. تیسرا جو سورہ یونس کی آیت ہے 89، یہ خطاب ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، اور ان دونوں نے خدا سے دعا کی فرعون کے خلاف اور اس کے مقابلے میں. خدا نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، بے شک ہم نے تم دونوں کی دعوت کو، یعنی تمہاری پکار کو ہم نے قبول کر لیا، یعنی تمہاری دعا ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی. جو تم دونوں کون؟ موسیٰ و ہارون. فاستقیما، پس تم دونوں استقامت اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے کھڑے رہو اپنے مقام. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور خبردار تم دونوں ان کو فالو نہیں کرنا، ان کے رستوں کو جو علم نہیں رکھتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تین استقامت کے فوراً بعد ریکمنڈیشن ہے، مطلب آرڈر ہے. پہلا آرڈر کیا ہے؟ ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ظالموں کو سورس آف اسٹرینتھ کے طور پہ نہیں لینا، ان کی طرف میل و رغبت نہیں رکھنا. دوسرا کیا ہے؟ کہ جو وحی الہی کو قبول نہیں کرتے، ان کی ہوا و ہوس، یعنی ان کی بنائی ہوئی من گھڑت باتوں کو فالو نہیں کرنا. ہم نے اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، ہم تمہارے دشمن کو شکست دیں گے، تم کو فتح یاب کریں گے، لیکن کس شرط پہ؟ کہ تم با استقامت رہو اور خبردار ان کے رستوں کو فالو نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے. اور علم پھر وہی پلٹتا ہے کس کی طرف؟ وحی الہی کی طرف، یعنی وہ علم جو ہم نے عطا کیا ہے. اس علم کو چھوڑ کر اور اپنی طرف سے چیزوں کو بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کی رستوں کی اتباع نہیں کرنا. تو یہاں سے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ یہ نہیں پاسبل ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے دین کو قبول کر لیا ہے اور میں با استقامت رہوں گا. رہ ہی نہیں سکتے جب تک ان شرائط کو پورا نہ کریں. یعنی استقامت نصیب ہو ہی نہیں سکتی کسی انسان کے لیے، پاسبل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان شرائط کو پورا نہ کرے. یعنی جب تک ہمارے دلوں میں ظالمین کی طرف جھکاؤ رہے گا، جب تک ہم وحی خدا کا انکار کرنے والوں کے کسی چیز کو فالو کرتے رہیں گے، اس علم سے، علم الہی اور علم لدنی سے ہٹ کر کسی پات کو فالو کرتے رہیں گے، ہم استقامت کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتے. یہ صفت ہم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اسی بات کو تھوڑا سا آگے اور لے جائیں کہ جیسے یہاں پر میں نے اس بات کو لکھا ہے کہ استقامت کا جو اہم ترین رکن ہے وہ طاغوت اور ظلم کا انکار کرنا ہے. کہ جب انسان نے ان میں سے کسی کو کسی کے آگے جھک گیا یا کمزوری دکھا دی، طاغوت کے آگے یا ظلم و ظالمین کے آگے، وہ صاحب استقامت نہیں ہے. اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ کھڑا رہے اپنے دین پر، دین حنیف پر قائم رہے استقامت کے ساتھ. دو آیتیں اور ہیں جس میں کہ ایک بڑا، دو بہت اہم میسیجز ہیں. اوپر والی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60، اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ نساء کی یہ چار پانچ آیتیں جو شروع ہوتی ہیں 59 سے، اور 59 جو ہے بڑی مشہور آیت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ 59 ہے. پھر اس کے بعد یہ 60 ہے. الم ترا الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ زعم رکھتے ہیں. اور آپ اس جملے کو دیکھیے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور ہم سے یہ کتنا ریلیونٹ ہے. جو زوم رکھتے ہیں، زوم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زوم کا مطلب
گمان، لیکن دوسرے طریقے سے، گمان ورڈ صحیح نہیں ہے.
यानी कि एक, हाँ सही, यानी कि क्लेमिंग विद प्राइड, जोम जो है क्लेमिंग विद प्राइड, जो जोम रखते हैं किस बात का जोम रखते हैं, अन्नहुम आमनु, कि वो ईमान ले आए, बेमा उन्ज़िला इलैका, जो कि तेरी तरफ नाजिल हुआ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो तुझसे पहले नाजिल हुआ, यानी तमाम मुस्लिमीन मोमिनीन ऐसे ही नहीं है जो इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ क्लेम करते हैं कि हम, अब देखें बात और आगे बढ़ गई, पिछले जो उसमें मैंने आपको आयतें दिखाई थी वो थी कि वो लोग जो नहीं मान रहे वही को, लेकिन अब बात यह हो रही है कि वो लोग जो बाकायदा बढ़ के क्लेम कर रहे हैं कि हम रसूल पर आने वाले पैगाम को भी मानते हैं, नाजिल होने वाले रसूल से पहले नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, लेकिन इरादा ये रखते हैं कि जब कोई झगड़ा हो तो अपने झगड़े का फैसला कराने तागूत के पास चले जाएं। अब आप समझ रहे हैं कितना अहम है ये कि बज़ाहिर क्लेम कर रहे हैं, किस बात का क्लेम कर रहे हैं कि जी हम अहले कुरान हैं, हम वही इलाही के कबूल करने वाले हैं, लेकिन जब कोई तनाज़ा होता है, जब कोई झगड़ा होता है, फैसला कराने की बात आती है, तो युरीदूना क्या इरादा कर रहे होते हैं, अन यतहाकमू इला तागूत, के तहाकुम के लिए कहां पहुंच जाएं, तागूत की तरफ चले जाएं। वक़द उमेरू, देखें क्लियर है वर्ड, या उमेरू, और बेशक उनको अम्र कर दिया गया, एंड इट वॉज नॉट रिकमेंडेड, नसाहू नहीं है या नुसेहू नहीं है, नसीहत नहीं की गई, या वाइजू वाज नहीं किया गया, उमेरू ऑर्डर दिया जा चुका है उन्हें, अई यकफुरू बेही, कि वो तागूत का यकफुर, कुफर किसे कहते हैं, इनकार, कि वो उसका इनकार करें, ये उनको ऑर्डर दिया जा चुका है। अब आप इस खतरे के को महसूस कर रहे हैं जिसमें हम सब मुब्तला हैं या नहीं है, यानी हमारे दरवाजों पे ये खतरा दस्तक दे रहे हैं कि नहीं, कि फकत ये नहीं कि हम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं नहीं कबूल कर रहे हैं, नहीं, खुदा कह रहा है कि खबरदार तुमने उस तरफ रुख भी किया, और यही वो चीज़ है कि जो हम जैसे लोगों को कि जो यहाँ पर हैं एक बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे आके, ये चीज़ बनती है कि हम कहीं उस चीज़ में तो नहीं है तागूत की विलायत में या तागूत की तरफ देख रहे हैं, और जाहिर है कि यहाँ पर झगड़ा होगा तो कहाँ जाएंगे, इला तागूत जो कानून बना हुआ है। तो ये बात बड़ी एक बहुत अहम बात है, ठीक है। वो युरीद शैतान अन युज़िल्लहुम ज़लालम बईदा, और शैतान इन लोगों के लिए क्या इरादा रखता है कि इन्हें एक दूर की गुमराही में उठा के फेंक दे, ज़लाल बईद, यानी एक ज़लाल कहते हैं रस्ते से भटकने को, ज़लाल बईद के भटक के बहुत दूर निकल जाए, यानी शैतान ऐसा नहीं चाहता कि तुम रास्ता भटको तो करीब रहो कि वापस आ जाओ फिर, बल्कि ऐसा भटको कि इतना दूर चले जाओ कि वापसी का रास्ता ही ना मिले, ये इरादा है शैतान का इन लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए। वह युरीद शैतान हो, कि शैतान ये इरादा रखता है कि अन युज़िल्लहुम, कि उनको कैसा भटका दे, ज़लालम बईदा, जो ज़लाल बईद हो, कि बईद यानी दूर, बहुत बहुत फासला, जब कहते हैं ना माजी बईद, यानी वो पास्ट जो बहुत दूर चला गया है, तो ऐसा गुमराह कर दे। तो ऐसा गुमराह कैसे करेगा वो, कि ठीक है तुम कुरान भी मान रहे हो, तुम वही भी मान रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब फैसला करने की घड़ी आती है तो तुम पहुंचते हो, बल्कि यहां पहुंचते भी नहीं हो, युरीदूना इरादा करते हैं, ये इरादा करना ही मुसीबत का बायस है, तरकनू ترکنوں کا جو رکون یعنی میل قلیل، کہ یہ سوچو بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کرو کہ ہمیں طاغوت کی طرف جانا ہے. اور دوسری جو آیت ہے یہ سورہ نحل کی ہے، اور اس سے ہمیں وہ جو دین کی تعریف میں کہہ رہا تھا وہ انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو کے سمجھ میں آ جائے گی، کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اور بے شک ہم نے مبعوث کیا فی کل امت، ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو. ٹھیک ہے، یہاں رسول نکرہ ہے، یعنی کسی نہ کسی رسول کو ہم نے ہر امت میں مبعوث کیا. کس بات کے لیے مبعوث کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ بندگی کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے. اجتناب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی لٹرل میننگ کیا ہے اجتناب کا؟ جی ہاں، جمب. جمب کیا ہے؟ جمب پہلو ہے. اجتناب یعنی اپنے پہلو کو جدا کر لو، یعنی ان کے ساتھ مل کے نہیں چلنا، اپنا پہلو ان سے ملا کے نہیں چلنا، اپنی سائڈ ان کی سائڈ سے علیحدہ کر لو، ساتھ ساتھ نہیں چلنا. یہ ہے دین کی اصل تعریف. ٹھیک ہے، یہ شریعت نہیں ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ پوری سنت اجتماعی ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وہ تمام اقدار الہی ہیں کہ جن کو معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے نماز پڑھو اور نماز ایسے ایسے پڑھو، یہ شریعت. ٹھیک ہے، عبادت کرو، حج کرو، لیکن یہ جو چیز ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ انڈیویژول نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے ہے. اور یہ اصل دین ہے، یہ حقیقت دین ہے، اور یہ تمام رسولوں میں کامن ہے، جبکہ شریعت رسولوں میں ڈفرینٹ ہے. جو پانچ کتابیں اتری، پانچ کتابوں میں شریعتیں سملر نہیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے. لیکن ہر نبی میں جو چیز کامن ہے وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو فقط آپ دیکھ رہے ہیں، فقط آپ یہ نہیں کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں. ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جب طاغوت سے اپنے پہلو کو جدا کر لو گے، یعنی اپنی راہوں کو طاغوت سے جدا کر لو گے. یہ دین ہے، ٹھیک ہے، یہ دین حقیقی، یہ دین قیم ہے، یہ دین فطرت ہے، جو دین خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور اس دین پر قائم رہنا ہی اصل قیام ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو نماز اور قیام ہمیں جس طرف لے جا رہا ہوتا ہے، جس طرف ہمیں حرکت کرنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قیام ہے. اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کی بندگی پریکٹیکل ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے. یعنی ہم گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کسی پر غصہ آتا ہے، کسی کی بات ناگوار لگتی ہے، کہیں کوئی ہمارے سامنے انڈیو ایڈوانٹیج آتا ہے، ہر جگہ پر اللہ کی بندگی ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پر بندگی خدا کا امتحان ہے. تو ان اعبدوا اللہ یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور واجتنبوا الطاغوت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ملحق ہے. تو یہ نہیں کوئی کہہ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں تو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اللہ فوراً سوال کرے گا کہ میری بندگی تک پہنچنے کے لیے طاغوت اور طاغوتی نظام سے اپنے کو جدا کیا یا نہیں کیا. اور اسی لیے، یعنی کہ جو بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کہ اسی لیے کہ جیسے کہ درست ہے کہ ہمارے پاس جو حوزہ علمیہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہزار سال سے قائم ہیں، لیکن جب ایک انسان نے اس کمپلیٹ میسج کا نعرہ بلند کیا ہے تو خدا نے جو کامیابی دی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. آپ اس بات کو خود دیکھ سکتے ہیں. کہ فقی مسائل تھے، ریسرچ تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، حوزہ ماشاءاللہ قائم تھا عبادات کی، لیکن دین خدا یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کسی امت کو ہم نے بغیر رسول کے نہیں چھوڑا، اور رسول نے کہ ہر رسول نے کیا بات کی ہے، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بات ختم نہیں ہوئی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جب تک تم اپنی زندگی سے، اپنے معاشرت سے، اپنی سوسائٹی سے طاغوت کو نکال کے نہیں باہر کرتے، اس وقت تک وہ دین نہیں حاصل ہوتا ہے کہ جو دین ہم نے تم کو سکھایا ہے، اس دین تک نہیں پہنچ پاؤ گے، وہ دین اور اس کی برکتیں نہیں ملیں گی. تو میسج کلیئر ہے. اور قیام نماز یہی ہے کہ جب بھی ہم نماز میں قیام میں کھڑے ہوں تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ قیام کس بات کے لیے، ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ جو دین قیم ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ یہی ہے، اور جس کی تفصیل و تشریح وہ ہے کہ جو میں نے پچھلی آیتوں میں آپ کو دکھائی، کہ اس میں اخلاق حسنہ بھی ہیں، اس میں اعمال صالحہ بھی ہیں، اس میں ایمان حقیقی بھی ہے، یہ سب چیزیں. تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی، قیام کی بات مکمل ہو گئی. جو اس کے بعد پھر جو ہمارا آخری، جہاں پر میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو روک دیں گے، انہیں کنکلوڈ کر دیں گے آداب الصلاۃ والی گفتگو کو، تو وہ یہ تھی کہ جب انسان قیام کے لیے کھڑا ہو تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی نیت، نیت پر ہم بات کر چکے، تکبیر کی، تکبیر کہنے کی، تکبیرۃ الاحرام، اور تکبیرۃ الاحرام میں بھی حقیقتاً یہی بات ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو اس کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے، اور بہرحال بہت خوبصورت دعائیں ہیں، یہ بہت خوبصورت دعائیں، لیکن یہ کہ عام طور سے ہم تقریباً کبھی نہیں سنتے ان کا ذکر، کہ ہم سات میں سے خالی ایک تکبیر کہتے ہیں، ہے نا، اور وہ تکبیر ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، نیت کے بعد کہ جہاں سے ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو ریکمینڈڈ ہے یا مستحب ہے وہ یہ کہ اس تکبیرۃ الاحرام سے پہلے چھ تکبیریں اور کہی جائیں، اور تیسری، پانچویں اور ساتویں تکبیر کے بعد دعا تعلیم کی گئی ہے. تو میں تھوڑا سا یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ جو امام خمینی نے ان تکبیرات کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر اس کا ذرا سا مطلب بیان کر لیتے ہیں. نماز کرتے ہیں تو پھر رک جائیں، چلیں پھر نماز کے بعد انشاءاللہ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو بات تھی تکبیر، چھ تکبیروں کی، سات تکبیروں کی، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں عمران بھائی کے سوال کا جواب دے لوں، کہ وہ بھی کافی اہم سوال ہے، کہ جب ایک انتہائی اہم اس کے طور پر، یعنی حکم کے طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یہ ظلمو کون ہیں، اس بات کو بھی کلیریفائی ہونا ضروری ہے کہ ظالم کون ہے. یہ ساری آیتیں دیکھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ ظلمو کون ہے اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی ظلمو کی بات ہوئی ہے، پھر کچھ لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ جن کی ہوا و ہوس کی اتباع نہ کرو، جو لا یعلمون ہیں ان کی سبیل کو فالو نہ کرو، پھر ان دو آیتوں میں طاغوت کی بات ہوئی ہے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ نظام، جس سے پہلو بچانے کی، جس سے الگ ہونے کو اتنا سختی کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر، یعنی کہ یہ والا کام نہ کیا گیا تو انسان کا ظاہری طور پر قرآن کو ماننا، دین ماننا، فلاں ماننا سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اگر اس چیز پر مضبوطی سے قائم نہیں رہے، اس نقطہ نظر سے آپ کو اختلاف ہے؟ اگر یہ اختلاف ہے تو آپ بتائیں کہ یہ ان آیتوں سے اگر میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں، آپ کہیں نہیں یہ نتیجہ نہیں نکل رہا، کچھ اور نکل رہا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے؟ جی، ठीक है, ये इस नतीजे से एग्री कर रहे हैं कि ये नतीजा बरामद हो रहा है कि तागूत की तरफ नहीं जाना, तागूत के पास नहीं जाना, तागूत से, और जो बिल्कुल जो दीनी अकदार के तौर पर के जो अल्लाह ने हर रसूल को जिस पैगाम के साथ भेजा वो ये है अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। तो इसमें ये तागूत कौन है, ज़लमू कौन है, कुछ समझ में आ रहा है इससे आयतें मिला मिला के? तागूत यानि तगा,
जो अल्लाह के हुक्म का इनकार
तगा यानि सरकशी, सरकशी यानि रेबेलियन। किसके अगेंस्ट रेबेलियन? खुदा के पैगाम के सामने रेबेलियन। यानि ये सिर्फ ये वो लोग हैं कि जो वो नहीं है कि मैं नहीं मानता, बल्कि उसको मिटाने के दर पे हैं, उसकी जगह अपनी पसंद का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तागूत है। ठीक है, ज़लमू कौन है? तागूत भी ज़ालिमीन की हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ज़ालिम और भी बहुत सारे हैं। इन आयतों की रोशनी में आप बता सकते हैं ज़लमू कौन है? यानी जो ये हम है जिनकी इत्तेबा से मना किया जा रहा है कि जो वही को नहीं मान रहे वो सब जालिम है, जो इल्म के बगैर फैसले दे रहे हैं वो सब जालिम है, जो तागूत को फॉलो कर रहे हैं वो सब जालिम है। ठीक है, तो जलमू कौन है? जलमू में हम सब भी शामिल हो सकते हैं, बहुत आसानी से शामिल हो सकते हैं। कि आप इसमें देखें कि ये वो लोग के जो इरादा रखते हैं कि तागूत को हकम बना दें, फैसला लेके उसके पास चले जाएं, वो कौन है? वो सब जालिम है। अगरचे कि वो किस बात पर जोम कर रहे हैं कि हम ईमान लाए कुरान पर और उन किताबों पर के जो पैगंबर अकरम से पहले नाजिल हुए, उसके बावजूद अगर वो ये इरादा रखते हैं कि तागूत पर को अपना हाकिम बना लें, उससे फैसला करवा लें, तो वो सब के सब जालिम है। ठीक है, तो ये तारीफ जो है ये जालिमीन और ये तागूतियान की है। और एक चीज़ मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों से कही थी और बहुत जोर दे के कही थी, यानी कि ये एक ऐसा जुमला है ना कि जो बार 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 दोहराया जाना चाहिए, कि इंसानों की या माशरों की तकदीर का फैसला खुदा की तरफ से बर बिनाए विलायत होता है, न कि इस बुनियाद पर कि आप इबादत करते हैं या नहीं करते और नमाज पढ़ते हैं, कि ये सब बात की बातें। कौमों की तकदीर का फैसला विलायत की बुनियाद पर होता है, यानी वो किसकी विलायत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किस राह को तय कर रहे हैं। तो यहां पर ये सब बातें सामने आ रही हैं कि अगर उनका झुकाव जालिमीन की तरफ है, अगर वो इस बात का इरादा, यानी उनको ये बात बुरी लग रही है कि ये खुदा ने क्या फैसला किया और क्या दीन दिया और ये सब चीज़ें, तो वो सब के सब किस कैटेगरी में जा रहे हैं? वो विलायत बातिल की कैटेगरी में जा रहे हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं या रोज़े रखते हैं या हज करते हैं या ज़्यारतें करते हैं, उनका फ़ैसला विलायत बातिल की बुनियाद पर होगा, उनकी ज़िंदगियों का फ़ैसला। ठीक है, इस नुक्ते को कभी फरामोश नहीं कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं। क्योंकि हम अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी में हैरान परेशान बैठे होते हैं, अरे मैं तो इतना इबादत गुजार था और मैं तो इतनी मजालिस करता था और ये सब करता था, ये क्या हो गया? ये मजालिस और नमाजों से फैसले नहीं होते, ये सोचिए कि ज़िंदगी किस विलायत में गुजार रहा था, किसके पीछे चल रहा था, अपनी ज़िंदगी में किसको फॉलो कर रहा था, राह कुरान और अहले बैत को फॉलो कर रहा था या किसी और रास्ते पे जा रहा था। फैसला इस बुनियाद पर होगा। ठीक है, और इसमें और यहीं पर ही खुदा ने जालिमीन और तागूत एकदम क्लियर कर दिया है। यानी ये मैंने तो बहुत थोड़ी सी आयतें आपके सामने रखी हैं और सरसरी तरीके से बयान की हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो कम अज़ कम 50 आयतें, कम अज़ कम 50 आयतें इन मौजूआत पर सामने रखकर और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। यानी इतना अहम मौजू है ये। ठीक है, इतना अहम मौजू है, और ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो अहमियत की बातें हैं वो सब की सब हमने साइड में कर दी हैं, और वो चीज़ें जिनसे फ़र्क नहीं पड़ता اس پر ہم سارا سال بیعت کرتے رہتے ہیں. مثلاً فرقہ واریت، مثلاً شیعہ سنی، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیا زندگیوں میں فرق پڑتا ہے؟ یہ تو یہ انتہائی اہم ہے. ولایت طاغوت، ولایت باطل، ظالمین کی طرف رکون کرنا، وہ لوگ جو وحی کے پیغام کو چھوڑتے ہیں ان کی ہوا و ہوس کی اتباع کرنا، لا علم لوگوں کے پیچھے جانا. یعنی آپ کسی کو بھی فالو کریں، اس بات کو میک شیور کریں کہ وہ عالم ہے کہ نہیں راہ خدا کا. میک شیور کریں اس بات کو جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اس کے بعد اسے فالو کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، فلاں کا نام بہت اونچا ہے، 10,000 آدمی ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس بات کو اپنی طرف سے میک شیور کریں، یقینی بنائیں، تاکہ آپ خدا کی بارگاہ میں بری ہوں کہ خدا اگر آپ سے سوال کرے کہ تم کس کے پیچھے چلے تھے، کس کی ولایت کو اختیار کیا تھا، تو بتانے کے قابل ہوں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تمام کی تمام عبادات اور دین کا دار و مدار اس پر ہے. اگر اس بارے میں لغزش ہو گئی تو کچھ بھی کرتے رہیے، نتیجہ ہمیشہ باطل والوں کے والے ہی ہاتھ میں آئے گا، حق پرستوں کا نتیجہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ بہت اہم تھی، اور یہ قیام کی روح ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ روح ہے قیام، یعنی اس کے لیے قیام کرنا ہے، اس راہ میں قیام کرنا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے قیام کیا. اب اس کے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ قیام یہ ہے تو پھر رکوع اور سجدہ کیا ہوگا، لیکن میں اب نہیں جاتا اس پہ آگے، ان مقامات پہ. ہم نے جتنی باتیں ڈسکس کی ہیں وہی بہت ہیں. نماز کے حوالے سے ہم نے جتنا ڈسکس کیا وہی بہت ہے، اگر ہم اس کے 10% پہ بھی عمل کر لیں. بہرحال، اب تکبیرات افتتاحیہ کے اسرار. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 7 تکبیریں ان آل، جس میں 7ویں تکبیرۃ الاحرام ہے، اور ان کے لیے کوئی دعائیں ہیں. میں بس پڑھ دیتا ہوں کہ جو آغا خمینی نے بیان کیا اس بارے میں، کہ کہتے ہیں کہ اے سالک اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رستے میں کو سلوک دینے والے اور اللہ کے رستے کے مجاہد، جب تم نے قیام کیا ہے، اقامت کہہ دی ہے. کس چیز کے لیے اقامت کہہ دی ہے؟ کہ خدا کی قرب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے تم نے اقامت کہی ہے. تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تاکہ بارگاہ قرب میں حاضر ہو، اور اپنی خالص نیت کو خدا کی درگاہ میں تم نے پیش کر دیا ہے، اور اپنے دل کو ہر ناپاکی سے صاف کر کے اہل وفا کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو. یہ بہت خوبصورت اور بڑے گہرے الفاظ ہیں کہ وہ انسان کہ جو اپنی نیت کو خالص کر لے خدا کی خاطر، وہ انسان کہ جو اس لیے قیام کرے کہ خدا کی بارگاہ قرب میں حاضر ہوں، وہ انسان کہ جو اپنے قلب کو غیر از خدا سے پاک کرنے کی کوشش کرے، وہ کون ہیں؟ اہل وفا ہیں. یعنی جو خدا سے کیے گئے اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں. تو خود را مہیا دخول در باب کن و اجازہ فتح ابواب طلب. تو اب کیا کرنا ہے کہ اب جب تم اس حالت میں قیام میں ہو، تو اب خدا سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے دروازے کھول دے. یہ تکبیرات کیا ہیں؟ یہ درخواست ہے خدا کی بارگاہ میں کہ میرے لیے اب اپنی طرف آنے کے دروازے اور راہوں کو کھول دے. وَأَز منزل طبیعت حرکت کن. طبیعت، منزل طبیعت، طبیعت مینس واٹ؟ اور یہی میں جیسے پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا باریک نقطہ ہے معرفت کا، اس میں بہت کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں. منزل طبیعت یعنی فزیکل ورلڈ، ڈومین آف فزیکل ورلڈ، یہاں سے حرکت کرو. جو میں بات پچھلی دفعہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بحث نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں مشغول رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ ذمہ داری ہے یا نہیں. جتنا بھی مشغول رہیں، چاہے حلال کے لیے کیوں نہ ہو، लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे नेगेटिव है। दारे तबीयत में हरकत करने का और बाकी रहने का असर नेगेटिव है। हराम की तो बात ही क्या, हलाल के लिए भी हम सब इस बात को जानते हैं कि ऐसा ही है। तो मंजिल तबीयत से हरकत करो और वह हिजाब गलीज आराबा तमस्सुक ब मकाम किबरियाई रफाकुन। और जो हिजाब गलीज है, गलीज का मतलब क्या है? डेंस, डेंस, गलीज यानी डेंस। तो ये जो तबीयत है ये बहुत गलीज हिजाब है, यानी बहुत डेंस हिजाब है। डेंस हिजाब अगर होगा पर्दा तो क्या उसका नतीजा निकलेगा? आप उसके अक्रॉस नहीं देख सकते। अगर कोई हिजाब पर्दा बारीक है, पर्दा है लेकिन बारीक है, आप उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर हिजाब गलीज है तो आपकी नज़र उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो ये हिजाब गलीज है, इसको किस तरीके से ऊपर उठाओ, लिफ्ट अप, बा तमस्सुक मकाम किबरियाई, खुदा की किबरियाई के मकाम से तमस्सुक इख्तियार करो और उसको, और फिर व पुश्त अफकन व तकबीर गोया वारिद हिजाब दीगर। यानी पहली तकबीर जब हमने कही अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है, यानी जैसे कि मैंने एक पर्दा उठाया, थ्रो इट बैक, पर्दा उठाया, ये पर्दा उठाया और उसे कहाँ, अपने पुश्त की तरफ उठा के फेंक दिया। पहली अल्लाह अकबर, तो पहली अल्लाह अकबर जब कही तो किस पर्दे को उठा के पीछे फेंका? हिजाब दारे तबीयत, यानी फिजिकल वर्ल्ड में मौजूदगी और उसके असरात के पर्दे को, जो गलीज तरीन हिजाब है। गलीज तरीन का मतलब गंदा नहीं है, गंदगी वाला, लेकिन गलीज जो अरबी में कहते हैं, गिलज़तुन, गलीज यानी बहुत डेंस है, उसको उठा के पीछे फेंका। फिर उसके बाद क्या किया, उसको पीछे किया, फिर उसके बाद दोबारा तकबीर कही और तीसरी तकबीर तक जब हम पहुंचे तो उसके बाद फिर ये दुआएं। यानी तीसरी तकबीर तक पहुंचने के बाद फिर ये दुआएं। इसकी हिकमत सोच सकते हैं कि तीसरी तकबीर के बाद दुआ क्यों है और किस किस्म की दुआ है? अल्लाहुम्मा अंतल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ए खुदा तू ही मलिक है, इन्हें मालिक है, हक, मालिक है हक, और मुबीन, रोशन और जाहिर, इन्हें तेरी मिल्कियत हक भी है और रोशन और जाहिर भी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फिर ली ज़म्बी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। के ए अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, तर्जुमा आप जानते हैं, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बेशक मैंने ज़ुल्म किया अपने नफ्स पे, फ़ग़फिर ली, बस मेरी मग़फ़रत कर दे, फ़ग़फिर ली ज़म्बी, मेरे ज़म्ब की, गुनाह की, इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता, और बेशक गुनाहों की मग़फ़रत कोई नहीं करता मगर तू। ये तीसरी तकबीर के बाद दुआ है। क्यों तीसरी तकबीर के बाद? यानी कि पहली दूसरी तकबीर में इंसान जो है हिजाबात मादी और बरज़खी को बरतरफ कर रहा है। बरज़ख़ क्या है? वहम व ख्याल है। मादियत क्या है? यह तबीयत की कसाफत और गिलाज़त है। इन दो हिजाबात को बरतरफ करने के बाद इंसान इस काबिल होता है कि खुदा से बात कर सके, ठीक है। इन दो हिजाबात को बरतरफ करने के बाद, तीसरी तकबीर, तीसरे मरहले पर पहुंचने के बाद, इंसान इस बात को कहने के काबिल हो रहा है कि ऐ खुदा तू मालिक है और हक है और रोशन है, और मैं जो तेरी बारगाह में आया हूं तो कैसे आया हूं, या बहुत काबिल बन के, बहुत लायक बन के नहीं, गुनाहगार बन के। اور میں تمام گناہوں کی مغفرت کی امید سوائے تیرے اور کسی سے نہیں دیکھتا کہ ان کو کوئی. اس کے بعد پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سلب مالکیت از غیر حق, کہ مالکیت غیر حق کے پاس نہیں ہے. وحسر مطلق تصرفات را برا ذات مقدس, کہ اور جتنا بھی تصرف ہے یعنی جتنی بھی اتھارٹی ہے سب ذات اقدس خدا کے لیے. اگر تم ان حجابات کو اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکے تو اپنے آپ کو لائق تکبیر حق مت سمجھنا. اگر تم اس میں ان حجابات, یعنی حجابات مادی کے ہیں, اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے اس کی ڈپ میں جا کے, حجابات مادی ہمیں مسلسل یہ ہم پر انفورس کرتے رہتے ہیں کہ نہیں, کہ یہ مالک ہیں, یہ مالک ہیں, پاور سینٹر ادھر ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, یہ پاورفل ہیں, یہ اسٹرانگ ہیں, ہے یا نہیں؟ جو دو حجابات ہیں, پہلا حجاب میٹیریلسٹک ورلڈ, دوسرا حجاب انسان کے سوچ فکر وہم خیال, ان دونوں حجابات کا نتیجہ غیر حق کی مالکیت ہے یا نہیں ہے؟ کہ انسان کی تھاٹس, ویمز اور یہ جو میٹیریلسٹک ڈومین میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, خاص طور سے ہمارے دور میں امام خمینی کے, اس میں کہ ان کی زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے آپ لوگ گئے ہوں گے وہ دریاچہ نمک ہے قوم اور تہران کے بیچ میں, کہ جس میں بہت سارے جوانوں کو شاہ کے دور میں پھینکا گیا ہے لے جا کے, انہیں نمک کا پورا صحرا ہے نمک کا, اس میں کسی انسان کو پھینک دیں تو پورا انسان ہی ختم ہو جائے. تو ان کو بھی لے گئے تھے جہاز میں بٹھا کے اور اس طریقے سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وی ول ڈراپ یو, وہ اٹھ کے خود ہی چلے گئے دروازے کے پاس, کہنے لگے آپ کو, آپ لوگوں کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے پھینکیں, دروازہ کھولو میں خود ہی کود جاؤں گا. 1963 میں جب اغوا کیا ہے شاہ کی فورسز نے, تو جو لوگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے وہ زیادہ بدحواس تھے کہ کہیں لوگوں کی یہ نہ ہو, جو اغوا ہو رہا تھا وہ پرسکون انسان بیٹھا ہوا تھا. سو مینی ایونٹس کہ جو اس بات کی, مطلب ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ ہم تقریباً سیکنڈ ہینڈ ہی ہیں یہ واقعات, ان ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 100, 200, 300 سال کی تاریخ کے بعد چیزیں کچھ کی کچھ ہو گئی ہوں, یہ تقریباً ہمارے سامنے کے ریکارڈڈ ایونٹس ہیں. اپنے بیٹے کے انتقال یا شہادت پہ جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے, جب صدام نے وہ بننے کے بعد, نائب صدر بننے کے بعد جب دباؤ ڈالا ہے, اس کو جو رسپانس دیا ہے, یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں عملی ثبوت ہیں اس بات کا کہ یہ شخص سوائے مالکیت حق کے کسی اور مالکیت پہ یقین نہیں رکھتا. یہ درکار ہے, ٹھیک ہے, یہ خالی باتوں سے نہیں, ظاہر باتوں سے نہیں, یہ ایمان اور یہ عمل درکار ہے, تب خدا نتیجہ دیتا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے نتیجہ دیتا ہے کہ کسی کا گمان نہیں ہے, کسی کا خیال نہیں ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ایک چیز مل جاتی ہے آپ, یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ہمیشہ نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اس راہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو مالکیت حق, اگر تم یہ دو حجابات, جو پہلے دو حجابات ہیں, پہلا حجاب کون سا ہے؟ جسمانیات کا, عالم طبیعت کا. دوسرا حجاب کون سا ہے؟ یہ جو دماغ میں ہر وقت یہ فکر اور یہ سوچیں گھومتی رہتی ہیں, ویمز, وہم. یہ دو سب سے بڑے حجابات ہیں. ان دو حجابات کو پہلی دو تکبیروں میں پس پشت اٹھا کے پھینکو, پھر یہ بات کہو, تب اس قابل ہو کہ کیا کہو, اللہم انت الملک الحق المبین, کہ مالکیت خدا فقط حق نہیں ہے, روشن بھی ہے. مبین کا لفظ جو ہے روشن بھی ہے, روشن کس کے لیے؟ جو اس جسمانیات اور اس تخیلاتی حجابات کے پردے سے آزاد ہو اس کے لیے روشن ہے, میرے اور آپ کے لیے روشن نہیں ہے. मेरे और आपके लिए तो 10,000 पावर सेंटर्स हैं। कभी मैं इधर सजदे कर रहा होता हूँ, कभी उधर सजदे कर रहा होता हूँ। ठीक है, तीसरी तकबीर के बाद, पस कस्द उलूहियत दर हक्कुन व गफरान ज़ुनूब खुदरा। ठीक है, इन्हें के और उसके बाद फिर क्या हो, उसके बाद आगे बढ़ो। चौथे और पांचवें हिजाब को पसे पुश्त करो, तकबीर की तकरार करो, अपने दिल की आँखों को खोलो कि निदाए तकद्दम को सुन सको। ये लफ्ज़ आप जानते हैं ना, फ़कद्दम, सुनते हैं ना ये लफ्ज़ बहुत। क्या मतलब है इसका? आगे बढ़ो। कि चौथे और पांचवें हिजाब को, यानी शायद उसके बाद जो हिजाब हिजाब दीगर जो इंसान के आते हैं, कि जिसको रफा मुख्तलिफ उसमें कहते हैं, अपनी ज़ात, अपने मामलात। क्योंकि एक जुमला बहुत ही मशहूर है रफा के दरमियान, कि जो दोस्त से दोस्त के अलावा किसी और को मांगता है वो खुदगर्ज़ है, खुदबीन है। दोस्त से, महबूब से, महबूब के अलावा किसी और को तलब करना मोहब्बत की तौहीन है। तो ये फिर इस किस्म के हिजाबात शुरू हो जाते हैं, यानी मलकूत से भी आगे निकल गया इंसान। अब चौथे और पांचवें हिजाब को पसे पुश डालने के बाद तुम्हारे दिल की आंखें खुल जानी चाहिए, और दिल की आंखें खुलेंगी तो कौन सी सदा सुनाई देगी? तकद्दम, आगे बढ़ो। यानी उधर से आवाज आएगी, आगे बढ़ो। या अब्दी इलैया, ए मेरे बंदे आओ मेरी तरफ। वह अगर हलावत महजर व लज्जत वरूद या हैबत व अजमत दर कलबत जाहिर शुद, बेदान के अज तरफ गैब इजाज़ वरूद सादिर शुदा। अगर इस जगह पर पहुंचने के बाद मिठास और लज्जत या हैबत व अजमत, इन दो में से कोई एक चीज अगर तुम्हारे कल्ब में जाहिर हो जाए, तो समझ लो कि गैब की तरफ से दाखिल होने की इजाजत आ गई है, इजाजत नामा मिल गया, आओ मेरे पास आओ। और उस हाल में खौफ और रिजा के साथ, इब्तिहाल और तबत्तुल के साथ, तबत्तुल के लफ्ज भी कुरान में, सूरह मुजम्मिल में, तबत्तल इलैहि तबतीला। क्या है मतलब है इसका? तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे टूट कर उसके हो जाओ। यानी रसूल खुदा को ये नसीहतें सूरह मुजम्मिल में, तबत्तल इलैहि तबतीला, तबत्तल यानी टूट के उसकी तरफ, जैसा कि टूटने का हक, यानी कि सब से ताल्लुक मुनक़ता करके फ़कत उसके हो जाओ। तो खौफ हो, रिजा हो, इब्तिहाल हो, तबत्तुल हो, और उस हालत में कहो लब्बैक व सअदैक आफ्टर फिफ्थ। लब्बैक यानी उस वक्त कहो लब्बैक। लब्बैक इंसान कब कहता है? जब कोई बुलाए, मतलब मैं आपके घर में आके खुद से तो नहीं कहूँगा लब्बैक, है ना? आप बुलाएंगे, कहेंगे आइए आइए, तो मैं कहूँगा लब्बैक, आपकी आवाज़ पर मैं लब्बैक कह रहा हूँ। आवाज़ पर लब्बैक कहा जाएगा ना, खुद से तो नहीं कहा जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि जब आवाज़ आई, बुलाया गया, इजाज़त मिली, आओ मेरे बंदे मेरी तरफ, तो आप कहो लब्बैक व सअदैक। और बहुत खूबसूरत जुमवल खैर फी यदैक, खैर तेरे हाथ में है, व शर लैसा इलैक, और शर हरगिज तेरी तरफ नहीं है, शर का रुख तेरी तरफ नहीं है। वल महदी यो मन हदायत, महदी जिसे हिदायत दे दी गई, हिदायत याफ्ता वो है जिसे तू हिदायत अता करता है। अब्दुका वब्नु अब्दुक, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे का फर्जंद हूँ। वलीलुन बैन यदैक, तेरे हाथों में हूँ, तेरे हाथों में हूँ और जलील हूँ। منك وبك ولك وإليك. یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ جملے بول، من کا فرام یو، بے کا تیری وجہ سے یا تیرے ساتھ، لکا تیرے لیے، و الی کا تیری طرف. میں کس حال میں آیا ہوں اس قیام میں؟ من کا تیری طرف سے ہوں، بے کا تیرے ہمراہ ہوں یا تیری بنا پر ہوں، ولکا تیرے لیے ہوں، فار یو، وإلیک ٹورڈز یو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا ملجا ہو ولا منجا، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے نہ کوئی ملجا ہے. ملجا کا مطلب ہے کہ جس پر، جس کی طرف آپ التجا کریں، جس سے آپ فریاد کریں. میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کی، اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. ولا من جا، نہ اس کو نجات دینے والا کوئی ہے. ولا مفر من کا الا الیک، کیا جملے ہیں اس کو. ولا مفر من کا، اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے تجھ سے مگر تیری طرف. یعنی غضب خدا سے فرار کرو رحمت خدا کی جانب جا کے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور یہ ابھی موقع نہیں ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کی بھی یہاں تفسیر سناتا. ولا مفر منک الا الیک، کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، فرار کا مقام نہیں. منک، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری طرف. سبحانک وحنانیک، کہ تو پاک ہے، اور شاید اس کا ترجمہ حنانا انہیں مٹھاس کے حوالے سے، تبارکتا وتعالیتا سبحانک رب البیت الحرام. پانچویں، اب آپ لیول دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی تیسری تکبیر کے بعد معیار کیا ہے، کہ حجاب جسمانی اور وہم و خیال کو ہٹا کے بندہ پہنچا خدا کی بارگاہ میں، تو خدا کی مالکیت اس کو نظر آ رہی ہے، حق کا بندہ. اور چوتھے اور پانچویں حجاب کو بھی ہٹا دیا، یعنی اپنی ذات کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیا، تو اب کیا ہے؟ عبد خالص ہے، فقط توحید کو دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں دیکھ رہا. اور پھر اس کے بعد چھٹی اور ساتویں تکبیر، تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی ناؤ یو ہیو انٹرڈ انٹو حرم الہی، اب حرم الہی میں داخل ہو گئے تکبیرۃ الاحرام کے بعد. پھر اس کے بعد ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. حضرت ابراہیم یاد ہے، ابھی ہم نے بہت ساری آیتیں پڑھی نا، ملت ابراہیم حنیفہ، دین قیم. وجہت وجہی للذی، اپنی جہت کو میں نے جس جہت پہ قائم کیا، وہ کون ہے؟ جو فطر السماوات والارض. اور فاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض سے بہت مختلف ہے، یہ خالق نہیں ہے. فاطر کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل بنیاد سے کسی چیز کو اٹھائے، اوریجینیٹر، نہ کہ کریئٹر. کریئٹر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ را مٹیریل موجود ہو، اس را مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک فنشڈ پروڈکٹ بنا دیں، یہ کریئیشن ہے. دس از دا ایکٹ آف کریئیشن. یعنی کہ جب خدا نے کہا کہ آسمان اور زمین دھوئیں کی طرح تھے اور ایسے تھے، اور ہم نے ان کو بلایا اور ان میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ کریئیشن ہے. لیکن اس اوریجنل میٹر کو کریئٹ کرنا، اس ڈیزائن کو جنریٹ کرنا، وہ فاطر ہے. تو یہاں پر جو نمازی ہے، جو سالک اللہ ہے، اس کی نظر کریئیشن پہ نہیں ہے، اس کی نظر آسمان اور زمین کی فطرت پر ہے. وہ خدا کو کس نام سے یاد کر رہا ہے، کس اسم کے ساتھ یاد کر رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، نہ کہ خالق السماوات والارض. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے یہ بصیرت کا. عالم الغیب والشہادت حنیفا مسلما، یعنی میں حنیف مسلم ہوں. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ کون سے جملے ہیں؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ کون سے جملے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ابھی دو، 162 سورہ انعام. یعنی اب یہ کس کے جملے دہرا رہا ہے؟ پہلے حضرت ابراہیم خلیل، اس کے بعد حبیب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر میں آغا کے ایک دو جملے یہاں پڑھ دوں. تکبیر احرام گو و خود را از غیر محروم دان کے داخل حرم کبریا شدی. جب تم نے تکبیرت الاحرام کہہ دی تو تم غیر خدا سے محروم ہو گئے. ہم ہوتے ہیں سے غیر خدا سے محروم ہو گئے، یعنی اس کا تمہارا کوئی لنگ باقی نہیں ہے. کیوں کہ داخل حرم کبریائی شدی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حرم کبریائی خدا میں داخل ہو جائے اور غیر خدا سے بھی تعلق رکھے؟ اس حرم میں اگر تم داخل ہو گئے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے تو غیر سے محروم ہو گئے. پس بگو وجہ وجہ تو وجہ للذی، یعنی ساتھ تکبیر کے بعد، و بیدان، اور اس بات کو سمجھ لو کہ برائے تو خطر عظیمی پیش آمد ہے، کہ اس جگہ پہنچنے کے بعد تمہارے لیے عظیم خطرہ ہے کہ آن نفاق در اول عبادت در محضر عالم بسر و خفیات است. اور وہ خطر عظیم کیا ہے؟ کہ عبادت کی ابتدا میں اس کی بارگاہ میں کہ جو اسرار اور خفی کا عالم ہے، تم منافقت کے مرتکب نہ ہو جاؤ. خطر عظیم کیا ہے؟ کس بات کا خطر عظیم ہے؟ کہ اس کی بارگاہ میں کہ جو سر اور خفی کا عالم ہے، اس کی بارگاہ میں تم منافقت کے مرتکب نہ ہو جاؤ. یعنی کیا؟ اگر چون نبی سندہ محجوب از ہر کمال معرفت و پابست علائق دنیا و حب نفس و سرگرم شہوت و غضب، اگر تم اس کتاب لکھنے والے کی طرح پردوں میں بند ہو، کمال و معرفت سے محروم ہو، تمہارے پیر دنیا اور حب نفس کی تمہارے پیروں میں دنیا اور حب نفس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، تمہاری ڈیلی ایکٹیویٹیز شہوت و غضب کے پیچھے ہیں، اور یہ جتنے مقامات ہیں کہ جن کا سات تکبیروں میں ذکر ہوا، ان میں سے کچھ تم دیکھنے کے قابل نہیں ہو، تو اپنے آپ کو حق کی بارگاہ میں اور ملائکہ مقربین کے سامنے رسوا مت کرو. مت کہو یہ بات. کس کا جملہ دہرا رہے ہیں؟ خلیل خدا. اور کس کو ختم کر رہے ہیں؟ حبیب خدا، صاحب معراج. یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر جتنا زیادہ انشاءاللہ ہمارا نفس ان مقامات سے اویئر ہوتا چلا جائے گا نا، اتنے انشاءاللہ ترقی ہے. کہ ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد کہتے ہیں جب صراط مستقیم پر تو ہمیں خبر نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، اور ہم صراط مستقیم پر ہیں. تو جتنے بھی اولیاء خدا ہیں، بزرگ عرفا ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ حقائق کو معرفت کے ساتھ درک کر کے اپنے دل کو روشن کرو اس نور سے. ایسے نہیں جو منہ میں آیا بول دیا، جو بات آئی کہہ دی، جو سمجھ میں آیا دعویٰ کر دیا. مقام جانتے ہو کہ کیا ہے؟ کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کس چیز کی طلب کر رہے ہو؟ اس کے اہل ہو، لائق ہو، نہیں ہو؟ کیا جملے زبان سے ادا ہو رہے ہیں؟ کہیں گے اگر میری طرح ہو کہ پیروں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے حب دنیا اور حب نفس کی، سرگرمی شہوت و غضب کے پیچھے، کسی بھی مقام ملکوتی اور بیونڈ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو، مت ذلیل کرو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں یہ سب جملے کہہ کے. کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض، اگر کہو تو کیسے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہ اے خدا میں جانتا ہوں کہ میں ان میں سے کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ مجھے قابل بنا دے، مجھے اس راہ پہ چلا دے کہ کچھ قابلیت پیدا ہو جائے. اور اس لیے جیسے بعض وقت بڑی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نبیوں کے بارے میں ایسے ہی بول لیتے ہیں، ملائکہ مقربین جبرائیل ایسے کچھ ہیں ہی نہیں، منکر نکیر کچھ نہیں ہے ہماری شاعری میں کہ جناب منکر نکیر آئیں گے تو ان کو تو ہم ویسے ہی سائڈ پہ کر دیں گے امام علی کا نام لے کے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بہت خطرناک مقامات ہیں، بہت خطرناک باتیں کہ اس طرف سے تمام جو بزرگان جو اہل معرفت ہیں جو ان مقامات کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس خطرے سے خبردار کرائے کہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. با انکسار قلب و انفعال و خجلت، تو پھر اپنے قلب کو منکسر کر کے اور شرمندگی کے ساتھ وارض ہو، اور پھر یہ نہیں کہو کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بہت خوبصورت ہے، وہ اذکار را از لسان اولیاء بگو، کہ خود لائق آ نیستی، کہ جو بھی ذکر کرو وہ صرف اور صرف اس بات کا کہو کہ اے خدا تیرے محبوب بندوں نے جس طریقے سے تجھ سے مناجات کی ہے میں اس کو دہراتا ہوں، نہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. میں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے جملوں کو دہراتا ہوں کہ تاکہ تو میری طرف نظر عنایت کر دے شرمندگی کے ساتھ، اپنی تمام کوتاہیوں کو قبول کرنے کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے مجھ سے اس کا حساب نہ لینا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا تم یہ کہہ رہے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نہیں، میں تیرے اولیاء کے جملوں کو دہراتا ہوں انتہائی شرمندگی کے ساتھ، تاکہ تو مجھے اس قابل بنا دے. ٹھیک ہے، یہاں پر بہرحال باتیں اور ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیان کافی حد تک کامل ہے، اور تکبیر کے حوالے سے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے.
باقی جو رہ گئی ہے سارے ٹاپک پہ باتیں، وہ پھر ہم لوگ کریں گے،
ابھی میرا خیال ہے روکتے ہیں یہاں تک اس کو، کیونکہ گفتگو بہت ڈیپتھ میں تو جا چکی ہے اور ہم نے بہت سارے پہلو کور کر لیے ہیں، بہت سارے پہلو الحمدللہ کور کر لیے ہیں. کیونکہ دیکھیں پھر وہی بات، اس سے بھی ڈر لگتا ہے نا کہ ہم باتیں تو کیے جائیں اور عمل کچھ نہ کریں، تو اس قسم کی باتیں انسان کے فائدے میں نہیں جاتی ہیں، وہ خود اپنے اوپر حجت قائم کر رہا ہے انسان، یعنی خود اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مشکل میں ڈال رہا ہے کہ ہم یہ سب باتیں کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں اور کچھ بھی ہم پر اثر نہ ہو. تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت مفید گفتگو، اور اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں کو دوبارہ تو سننا شروع کر دیں اور اس پر اپنے کمنٹس وغیرہ دیکھیں اور اس کو کریں، تو آئی تھنک کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہاں تک پہنچنے کے بعد کہ جتنی ہماری گفتگو ہو گئی ہے. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.